أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی رحمت کے لیے، جنت کے لیے، انسان کامل بننے کے لیے، اشرف مخلوقات بننے کے لیے، اس مقصد کے لیے شریعت نازل کی ہے، دین نازل کیا ہے، اور اس دین و شریعت کے پیغام پہنچانے کے لیے اور اس پر عمل کر کے تجسم کی شکل میں مجسم کر کے دکھانے کے لیے انبیاء اور ائمہ اطہار کو بھیجا ہے. تو یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے لیے ایک قرآن صامد ہے جو اصولوں کو بیان کرتا ہے، راستے کو بیان کرتا ہے. دوسرا قرآن ناطق ہے کہ اسی کی تشریح کرنے والے، اسی پر عمل کرنے والے، اسی کو نافذ کرنے والے، اسی کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے والے. دنیا میں اس کے علاوہ انسان کے لیے اس دنیا میں بہت سے مسائل پیش آتا ہے. دین دنیا دونوں کے حوالے سے دو اہم ہماری ذمہ داری دین نے ہمارے ذمہ پر لگایا ہے. ایک یہ کہ جو بھی نعمت ملتی ہے اس دنیا میں اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے. جو نعمت بھی آپ کو ملتی ہے، نعمت تو صرف پیسہ نہیں ہے، صحت نعمت ہے، عقل نعمت ہے. ایک لمحہ کے لیے سوچو عقل چھن جائے تو کیا حالت ہوگی. والدین نعمت ہے، امن و امان نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اپنی خاندان نعمت ہے، دین حق عظیم نعمت ہے، پیغمبر، ائمہ اطہار، قرآن، سنت، نہج البلاغہ، احادیث، سب کے سب نعمت خدا ہے. اپنے اعضاء کو دیکھے، آنکھیں ہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہ ہوتی خدا نہ خواستہ. اب آنکھیں ہیں، کان ہیں، سارے اعضاء و جوار، ان میں سے ایک اپنی جگہ پر نہ ہو کتنے مشکلات پیش آئے گا. یہ سب کے سب نعمت. نعمتوں کی نسبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قدردانی کریں، شکریہ ادا کریں. شکریہ حقیقت میں دل میں ہوتا ہے، دل میں اس نعمت دینے والے کی معرفت حاصل کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے، اور دل کے گہرائیوں سے اس کے احسان مند ہو جائے. دوسرا مقام عمل میں بھی شکریہ ادا کرے. فرض کیجیے کسی نے ہمیں کوئی پھول دیا، اس کے شکریہ ادا کر کے پھر اس کو گٹر میں پھینک دے، تو شکریہ کو وہ تشکر نہیں سمجھتا ہے، الفاظ کو شکریہ نہیں سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے اس نے میری توہین کی ہے، نعمت کی ناشکری کی ہے. تو عملی شکریہ، یہ بھی شکریہ کے لیے بہت ضروری ہے. تیسرا یہ کہ زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ کم ترین درجہ ہے لیکن اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. زبان سے شکریہ ادا کریں گے. اب خدا نے نعمتیں دی ہے اور تمام نعمتیں ہم پر پہنچنے کے واسطہ محمد و آل محمد ہے, تو نعمتیں دینے والے اور واسطوں کا شکریہ ادا کرنا, جیسے والدین کے بارے میں ہے, جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خدا کے بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. تو والدین سے محمد و آل محمد کا احسان بہت زیادہ ہے, یعنی کل خدا کے تمام رحمتیں نازل ہونے کا واسطہ محمد و آل محمد. تو ان تمام نعمتوں کا, محسنوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. پہلا یہ کہ دل سے ان کے احسان مند ہونا ہے, احساس کرنا ان کی بدولت ہمیں یہ نعمتیں ملی ہے. دوسرا اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا, صحیح آنکھوں سے صحیح استفادہ کرے, کانوں سے صحیح استفادہ کرے. قرآن فرماتے جہنمیوں کے بارے میں, ان کی آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے, کانیں ہیں لیکن نہیں سن سکتے, ان کی عقل ہے لیکن نہیں سوچ سکتے, یعنی جس مقصد کے لیے خدا نے دیا اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو خدا کے فرماتے جس دوسرے چیزوں میں استعمال کرے وہ گویا مقصد کے خلاف ہے, کل عدم سمجھا جاتا ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ صبر کا مسئلہ ہے. زندگی میں یا نعمت ملتی ہے یا مشکلات, دو سے خالی نہیں انسان کی زندگی. مولا فرماتے ہیں الدہر یومان یوم لک و یوم علیک, روزگار دو قسم کے دنوں پر مشتمل ہے, ایک دن آپ کے فائدے میں ہے, ایک دن آپ کے نقصان میں. اگر آپ کے فائدے میں ہو تو مغرور مت ہونا, شکریہ ادا کرنا. شکریہ کے مقابل میں کفران نعمت, مغرور ہو جاتے ہیں. قارون سے حضرت موسیٰ نے تعلیم لی, تعلیم دے کر بڑا دولت مند ہو گیا, پھر کہا کہ کیا میں نے اپنے علم سے حاصل کیا, کیوں خدا کے راہ میں دے دوں. مغرور ہو جاتا ہے, بس اوقات مغرور ہو جاتا ہے, متکبر ہو جاتا ہے. شیطان دیکھو اتنا خدا نے اس کا درجہ بلند کیا پھر مغرور ہو گیا. تو نعمتوں کے مقابل میں شکر نعمت ادا کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. کفران نعمت ادا کر, کفران نعمت کرنے والا, مغرور ہونے والا خدا کے رحمت سے محروم. ممکن ہے دنیا میں خدا برقرار رکھے استدراج, یعنی مزید اس کو گمراہ کرنے کے لیے دنیاوی نعمتوں کو برقرار رکھے. قرآن فرماتا ہے استدراج, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, غافل ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ جہنمی 100% جہنمی ہو جائے. اور دوسرا عرض کہ ہم انسان کی زندگی میں مصائب و مشکلات پیش آتا ہے, ان دونوں سے خالی کوئی بھی نہیں. اور مصائب و مشکلات کے مقابل میں بھی ایک گروہ کامیاب ہے, ایک گروہ ناکام ہے. نعمتوں کے مقابل میں ایک گروہ کامیاب, ایک گروہ ناکام ہے. مصائب و مشکلات کے مقابل میں بھی ایک گروہ کامیاب ہے, ایک گروہ ناکام ہے. ناکام گروہ وہ ہے جو مشکلات اور سختیوں کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتا ہے, تسلیم ہو جاتا ہے. کامیاب وہ ہے جو ان مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے لیے خدا یا نعمتیں دیتا ہے یا ہمیں مشکلات سے کے ذریعے ہماری تربیت کرتا ہے. مشکلات بھی تربیت کے ایک ذریعے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے خدا کی طرف سے جو بلائیں ہم پر آتے اس پر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ اگر انسان باشعور ہو ان مشکلات سے بہت اپنی ترقی کا ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک پیارا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ نعمتیں اس زہر کے مانند ہے بہت سے لوگوں کے لیے, جو زہر کو مٹھائی کے اندر ڈال کے دیں گے تو مٹھائی سمجھ کر, میٹھا سمجھ کر کھائیں گے, جو جان لیوا ہوتا ہے. نعمتوں کے مقابل میں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں, مغرور ہو جاتے ہیں, گناہگار ہو جاتے ہیں. ان الانسان لیبغا ان رآہ تغنا, قرآن فرماتے ہیں انسان جب اپنے کو دولت مند دیکھتا ہے تو طاغی سرکش ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں میں ظرفیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے، تھوڑا سا عہدہ بڑھ جائے دوسروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے. اور مصائب میں جب آئیں گے، کچھ لوگ مصائب کے وقت بہت بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اسے آیت میں فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سے امتحان لیں گے، سارے سے امتحان لیں گے. امتحان خدا کا وہ قانون ہے جس سے کوئی خارج نہیں ہے، سب سے لیا جائے گا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، سب سے امتحان لیں گے، کسی نے کسی چیز کے ذریعے، خوف کے ذریعے، فلان کے فلان ذریعے. تو عرض کے یہ جو خدا، یہ حقیقت میں دونوں امتحان ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم خیر کے ذریعے بھی تم سے امتحان لیں گے، ہم شر کے ذریعے. خیر کے امتحان وہی مٹھائی والی مثال کی طرح ہے، بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. لیکن شر کے امتحان، مصائب کے ذریعے جو امتحان ہوتا ہے، مشکلات کے ذریعے امتحان، وہ بیدار کرتا ہے انسان کو، انسان کو احساس دلاتا ہے تم کمزور ہو، تمہارا کوئی مالک ہے، اس عالم کے چلانے والے کوئی اور ہے. انسان کے لیے مسائل نہ ہو، مغرور ہو جاتا ہے، مشکلات ہو تو پھر احساس کرتا ہے میں اس عالم کا مالک نہیں ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں. یہ ایک بادشاہ تھا یعقوب لیف، بن عباس کے زمانے میں ایران کے بہت وسیع علاقے پر اس کی حکومت تھی. اب وہ اب جنگ میں جنگ کے کرنے لگا کسی اور بادشاہ کے ساتھ، پہلے دن ہی میں وہ گرفتار ہو گئے اتفاق سے. دشمن نے اس کو اسیر کر کے کسی خیمے میں رکھا، پھر اس کے لیے کھانا لایا، ایک بالٹین میں ڈال کے. اس زمانے میں تو کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اس کی توہین کرنے کے لیے ایک بالٹین میں ڈال کر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا. ایسا ہی وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا آیا، اس نے اپنے منہ اس میں ڈال دیا بالٹین میں، تو بالٹین کے جو رسی تھی اس کے گردن میں، کتے کے گردن میں پڑ گئی، کتا بالٹین کو اٹھا کر لے گئی. تو کتا جو ہے لے کر جب گیا، یہ ہنسنے لگا، تو وہاں جو پہرہ دینے والا ایک سپاہی تھا، اس نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا کہ کل میرے لشکر کے کھانا اٹھانے کے لیے 70 اونٹ ہوتے تھے، ابھی ایک کتا نے اٹھا کر لے گیا. یہ انسانوں کی حالت ہے. بہرحال جب دولت نعمت ہوتی تو مغرور ہوتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے. کم تر درجے ممکن ہم بھی ایسے گھر میں بیوی بچوں پر خود بادشاہ بن جاتا ہے، میں غلط کہوں بھی تمہیں ماننا ہے، صحیح کہوں بھی تمہیں ماننا ہے. یعنی دیکھیں یار، اپنے دائرہ کار میں دیکھیں، ہماری سوچ طاغوتی ہے یا الہی ہے، عدالت کے ساتھ رفتار کرتے ہیں یا ظلم کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ مصائب کی خوبی یہ ہے، وہ شہید مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے دوائی، کڑوی دوائی ہے، اس کو جب کوئی کھاتا، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے لیکن شفا ہے. مصائب اس کڑوی دوائی کی طرح ہے جس کے اندر شفا ہے، اور نعمتیں اس مٹھائی کی طرح ہے جس کے اندر زہر ہے. حقیقت میں دونوں انسان کے فائدے میں ہے، لیکن ہم خود انسان کمزور ہے، ہم خود انسان کمزور ہونے کی وجہ سے نعمتوں میں زیادہ غافل ہو جاتے ہیں، مصائب کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، مشکلات کی وجہ سے اپنی کمزوری کا خدا کی طرف مجھے جانا چاہیے، خدا سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے درخواست کرنا چاہیے، دین کی طرف، وسیلوں کی طرف، اہل بیت کی طرف جانا چاہیے. اس طرف کیا ہے، مشکلات کے وقت انسان متوجہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں فرماتا ہے خلاصہ، آپ سے امتحان لیں گے مختلف شکلوں میں، بھوک کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، اولاد میں کمی کے ذریعے آپ سے امتحان لیں گے. یہ مثالیں ہیں، امتحان کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یہ مثالیں ہیں. تو سب سے امتحان لیں گے، اس امتحان میں بھی ایک گروہ کامیاب ہے، ایک گروہ ناکام. نعمت کے امتحان میں چنانچہ ایک گروہ کامیاب ہے، ایک گروہ ناکام. مصیبت کے امتحان میں بھی ایک گروہ کامیاب ہے، ایک گروہ ناکام ہے. مصیبت کے امتحان میں کون کامیاب ہے، آیت اسی طرف اشارہ فرماتا ہے. ناکام کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن کامیاب گروہ کی جب صفت بیان کی، خود بہت سمجھ میں آئے گا ناکام کون ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وبشر الصابرین، بشارت دو، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو. یعنی کامیاب کو خوشخبری کس کو سناتے ہیں؟ کامیاب ہونے والے کو سناتے ہیں. یعنی صابر لوگ امتحان الہی میں کامیاب ہیں. ایک اہم چیز ہے خوش قسمتی سے شایان اہل بیت اس امتحان میں بسا اوقات کثرت کے ساتھ کامیاب ہو رہے، کم و زیاد ہے، شک نہیں ہے. کوئی میدان میں جاتا ہے لیکن دوسرا ممکن ہے میدان میں نہ جائے، لیکن عشق اہل بیت کے راہ میں مکتب اہل بیت سے وفادار رہتا ہے. درجات یکساں یقیناً نہیں ہیں. مصائب کے استقبال میں جانا یا مصائب ہمارے اوپر آنے میں کافی فرق ہے، لیکن بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو، کامیاب وہی لوگ. دیکھیں مسائل مشکلات کے سامنے دو گروہ، ایک گروہ کامیاب ہے وہ صابر لوگ ہیں، ایک گروہ ناکام ہے. صابر لوگ، صابر قرآن میں کس کو صابر کہتے ہیں؟ ہمارے عام مسلمان سوچتے ہیں بھئی آپ روتے ہیں آپ صابر نہیں ہیں، جبکہ قرآن نے کبھی رونا نہ رونے کو معیار قرار نہیں دیا صبر کے لیے. غم کے وقت رونا فطرت کے مطابق ہے، غم کے وقت رونا. خدا نے انسان کے آنکھوں میں ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جب محزون ہو جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے تو آنسو گرتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے. قرآن کو دیکھیے، جنگ بدر کے بارے میں ہے کہ اگر آپ میں سے 10 صابر ہے، وہ یکم منکم عشرت صابر ہے یغلبو 100، اگر آپ کے 10 صبر کرنے والے ہو تو 100 پر جیت جائیں گے. بس صابر کون ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے دشمن کی طرف اور کامیابی کی طرف آگے بڑھتا ہے. کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آنے والی تیروں کو، تلواروں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، یعنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس راہ میں آنے والے مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. ظالم کی طاقت، شہرت کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ہے، ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. بس میدان میں ثابت قدم رہ کر منزل کی طرف جانے والا، اس ثابت قدمی کے راہ میں پیش آنے والے مشکلات کو برداشت کرنے والے کو قرآن صابر کہتا ہے. صبر عربی زبان میں ایک گیاہ کا نام ہے جو بہت کڑوی ہوتی ہے. ظاہر ان مشکلات کو برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا کیا ہے؟ سخت چیز ہے، تلخ چیز ہے، تلخ حقیقت ہے. اسی لیے عربی زبان میں اصل میں یہ لفظ عربوں نے وضع کیا تھا اس گیاہ کے لیے جو تلخ ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ خود عربی زبان میں مشکلات برداشت کرنا، مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، اس کا نام صبر ہو گیا. تو صابر وہ ہے جو باطل کے سامنے، دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. اسی سے سمجھ میں آتا ہے جو صابر نہیں وہ کون ہے. مشکلات کے وقت سر تسلیم خم کرتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے. ابھی عالم اسلام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک عرصہ دراز سے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی طاقتیں سب کافر طاقتیں ہیں، دنیا کی سپر طاقتیں، امریکہ لے لے، برطانیہ لے لے، جو بھی ہو مغربی دنیا، یہ کافر طاقتیں ہیں. ان کے اہداف بھی کافرانہ اہداف ہے، دنیا کو، دنیا میں اپنی ثقافت پھیلانا چاہتے ہیں. اب شدت سے آپ دیکھ رہے کس طریقے سے اپنی ثقافت پھیلاتے ہیں. ثقافت کے ذریعے حکومت کرنا، کسی زمانے میں لشکر کشی کے ذریعے حکومت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ نقصان دہ ہے، ہم لشکر کشی کریں گے، وہ بھی اپنے قومی غیرت ان کی بیدار ہو جاتی، مقابلہ پر آتے. پھر کہا نہیں، لشکر کشی کے بجائے ہم اپنے پٹھوں کو وہاں پر حکمران بنائیں گے، بظاہر ان کے اپنے حکمران ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے پٹھو ہیں، جو ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب جدید زمانے میں یہ پروگرام بنا ہے کہ ساری قوم کو پٹھو بناؤ، صرف حکمرانوں کے نہیں، حکمرانوں کو پٹھو بنائیں گے تو انقلاب ایران جیسا ایک دن لوگ بیدار ہو جاتے. عالم عرب میں بھی بیداری آئی تھی، تکفیریوں کے ذریعے اس بیداری کو ہائی جیک کیا. اب خود ایک بیداری آئی تھی، ہر جگہ انقلاب ہوا تھا، لیکن صالح قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک، تکفیریوں کی وجہ سے دو، یہ ہائی جیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ خلاصہ خطرے سے خالی نہیں، صرف پٹھو اگر حکمران بن جائے ایک دن انقلاب کا خطرہ ہوتا ہے، مسلسل ان کے خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پوری قوم کو ہم اپنے غلام بناتے ہیں. تو اس کا ذریعہ یہی کیا، پوری ثقافت سب کی مغربی ثقافت ہو جائے. اصل ہدف مال و مفادات ہے، اس تک پہنچنے کے لیے حکومت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ثقافت ہے. یعنی دنیا والے اصل میں عیاشی کرنا چاہتے، خوش گزارانی کا، دنیا کی ہمارے عالم اسلام کے سارے لوگ ان کے کاریگر بن جائے، ہمارے کھیت ان کے لیے مواد خام تیار کرنے والے ادارے بن جائے، اور ہماری مارکیٹیں ان کے مال خرچ کرنے کی جگہ بن جائے. وہی مال جس کو ہم 100 پر بیچتے ہیں، 10,000 پر ہم خود خریدیں گے، تو وہ آقا رہیں گے، ہم غلام رہیں گے. یہی تو خود مغربی ممالک میں اتنے وہ فرق نہیں ہے امیر اور غریب کے درمیان، اگرچہ فرق امریکہ میں صاف ظاہر ہو گیا 99% والے جو تحریک چلی تھی، لیکن تب بھی وہاں کے جو غریب کی حالت بھی بہتر ہے، ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ کہ وہ ظلم تیسری دنیا پر کرتے ہیں، ہم پر کرتے ہیں. اگر وہاں غربت کم ہے، در حقیقت یہاں کے منابع وہاں جاتا ہے. تو یہی پروگرام کیا کہ بھئی ہم ثقافتی طور پر یہ ہمارے غلام بن جائے. اور دیکھیں ابھی میڈیا نے وغیرہ نے جو ذرائع ابلاغ ان سب کے ذریعے دنیا کو وہ کہہ رہے تھے ہم دنیا کو گاؤں بنائیں گے، اس گاؤں کی ثقافت ہماری ثقافت ہوگی، اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں. اب خلاصہ ایک طاقت ہے مغرب، اس کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی ثقافت ہے. ثقافت میں تو جان نہیں ہے، اس لیے عالم اسلام نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالا ہے. ان کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے، امت مسلمہ نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے، بلکہ مغربیوں پر بھی اثر کر رہا ہے. ان کے ایک خوف یہی تھا، انقلاب ایران کے بعد مغرب میں بھی دین کی طرف رجحان بڑھ گیا. یعنی خوف، انسان فطرتاً دین کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ثقافتی یلغار کریں گے. خود ایران کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ایران پر جیتنے کا واحد راستہ ثقافتی راستہ ہے، عسکری راستہ نہیں ہے. ظاہر ثقافتی راستہ اگر صحیح ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آدمی شہادت کے لیے جائے گا. پھر ایک امریکی یا برطانی کے سپاہی شہادت کا تصور اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے خوشگزرانی کے لیے، مرنا نہیں چاہتا ہے. لیکن ایک مسلمان مجاہد شہادت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے. یہ ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے سامنے. یقیناً ان کے پیسے بھی کافی ہے، ہمارے عالم اسلام کے بھی پٹھو کے سارے پیسہ ان کے جیب میں جا رہا ہے، پیسہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اب اس کے مقابلے کیا کرنا پڑے گا؟ یا ان کے غلام بن جائے، بھئی تم طاقتور ہو ہم کمزور ہیں، تمہاری غلامی کو ہم اپنا لیتے، یا ان کے ساتھ مقابلہ کرے. عالم اسلام میں واحد ملک جو ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے وہ ایران ہے. واحد گروہ جو مقابلہ کر رہا ہے تشیع ہے، لبنان میں ہو، سوریہ میں ہو، عراق میں ہو، بحرین میں، جہاں بھی ہو. یعنی ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا ہے، اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود، تمام تر شہادتوں کے باوجود، میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کے الزامات لگانے کے باوجود ہتھیار دشمن کے سامنے نہیں ڈالا. دوسروں نے آپ دیکھیں ہتھیار ڈالا ہے، آپ خود دیکھیے. عالم اسلام کے سب سے بڑے مدعی اسلام کے ٹھیکیدار سعودی عرب ہے، امریکہ کے تمام سازشوں میں وہ شریک ہے. یعنی امریکہ کو جہاں سازش کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں راونڈیوس تھا، کیا نام تھا وہ جو، ہاں جی، اس کے جو مسئلہ پیش آیا، اس کو دبانے کے لیے فردی مسئلہ ہے، ایک دو آدمی کا مسئلہ تھا نا، اس کو دبانے کے لیے سعودی عرب نے اس خاندان کو کہاں لے گیا؟ سعودی لے گیا، ان کو خوش کر کے مسئلہ کو خاموش. اس حد تک غلامی کر رہا ہے نا. ایک مسئلہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، وہاں پر ایک حکومت تعاون کرے لیکن ایک دو آدمی فیملی کے مسئلے میں دیکھیے اس حد تک غلامی ہے کہ ہتھیار ڈال دیا ہے. اب اسی لیے خود امریکہ چاہتا ہے سعودی عرب کی حکومت باقی رہے، ایران کی حکومت کو ختم کرنے کے ہر راستے کو آزما رہے. ہر راستے کو آزما رہا ہے ختم کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, تاکہ عالم اسلام کے دوسرے ممالک اس کے ساتھ نہ دے. تو دو ہے, مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے, یہ غیر صابر کی علامت ہے. صابرین وہ لوگ ہیں جو مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتے. اس آیت میں فرماتا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, سب سے ہر حوالے سے امتحان لیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کامیاب صبر کرنے والے ہوں گے. صبر کا معنی خود قرآن کے حوالے سے عرض کیا آپ کی خدمت میں, میدان میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے بغیر ثابت قدمی کے ساتھ منزل کی طرف آگے بڑھنا. ظاہر تیروں سے, تلواروں سے, پتھروں سے حملہ ہوگا, ان کو برداشت کرنا. تو یہ صابرین کامیاب ہے. صبر کرنے والے کون ہیں, کیوں صبر کرتے, کیوں ایک گروہ صبر نہیں کرتا, ایک گروہ صبر کرتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. سب انسان ہیں, سب بظاہر مسلمان ہیں, ایک گروہ کیوں صبر کرتا ہے, ایک گروہ کیوں نہیں کرتا ہے. پورا عالم اسلام دیکھیں, تشیع کے علاوہ پورا عالم اسلام نے ہتھیار ڈال دیا ہے مغرب کے سامنے. آپ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم آپ کی غلامی کو اپنانے کے لیے تیار ہے. جہاں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے ہم پیسے دیتے ہیں, جہاں سپاہی کی ضرورت ہے وہاں سپاہی دیتے. کل عالم عرب کی تحریکوں کو ناکام کر دیا تکفیریوں نے, کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ناکام کریں گے. تو یہ گروہ جو کامیاب گروہ ہے, صابر گروہ, صابر کیوں صبر کرتے ہیں, خود قرآن اشارہ فرماتا ہے. کیا اشارہ فرماتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صابر لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. قالوا کا معنی کہتے ہیں, کہنے کا معنی یہ نہیں کسی زبان کے حد تک, وہ تو پھر منافقت ہوگی. منافقت ہو, مومن کیا ہوتا ہے, دل و زبان ایک ہوتا ہے. یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا خالق خدا ہے, پلٹ کر بھی اسی کے پاس جائیں گے. ہمارا آبا و اجداد بھی خدا کی طرف سے, ہماری نعمتیں بھی خدا کی طرف سے, ہماری جان بھی خدا کی طرف سے, ہمارے آئندہ اولاد بھی خدا کی طرف سے. خدا کے, ہم خدا کے ہیں, خدا کے طرف پلٹ کر جائیں گے. اس حقیقت پر ایمان رکھتے, اسی لیے موت کو نابودی نہیں سمجھتے. موت کو نابودی نہیں سمجھتے, تحفہ مصائب کو تحفہ الہی سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری تربیت کے لیے ہمیں آزما رہا ہے تاکہ ہم آپ دیدہ ہو جائے. تلوار کو جتنا تیز کریں گے اتنا ہی آپ دیدہ ہو جاتا ہے. تو ان صابرین کے صبر کی وجہ کیا, ان کا عقیدہ صحیح ہے, عقیدہ توحید صحیح ہے. جب خدا پر اتنا ایمان ہو تو رسالت پر ایمان ہے, امامت پر ایمان ہے, معاد پر ایمان ہے, شریعت پر ایمان ہے. اب جب قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربی, ان پر خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جاتی. اولئک علیہم, ان پر خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے. صلوات من ربهم و رحمہ. بعض وقت ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو نہ علیہ السلام کہنا چاہیے نہ صلوات. لیکن اس آیت میں کیا ہے, سارے صبر کرنے والوں پر خدا نے درود بھیجا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان پر خدا کی طرف سے درود ہو. ورحمہ, خدا کی رحمتیں ان پر نازل ہو. واولئک هم المهتدون, حقیقی ہدایت یافتہ یہ ہستیاں ہیں. جناب سیدہ صابرہ, آپ کی زیارت میں ہے نا, صابرہ محتسبہ, صبر کرنے والے ہستی, وہ ہستی ہے جس سے خدا نے امتحان لیا. عرض کے نعمتوں کے ذریعے بھی امتحان لیا جاتا ہے, مصائب کے ذریعے بھی. جناب سیدہ نے نعمتوں کا شکر ادا کیا, عرض کیا امتحان کے یہی دو صف ہے, نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا. اس میں ناکام کون ہے, جو نعمتوں کے سامنے مغرور ہو جاتا ہے, کفران نعمت کرتا ہے. صبر کے وقت منزل کی طرف آگے بڑھنا, مشکلات کو برداشت. جناب سیدہ کو دیکھیں, امتحان کی قبل ان یخلق کی, آپ کی زیارت میں ہے، حدیث میں بھی ہے اور زیارت بھی منقول ائمہ سے ہے کہ فرماتے خدا نے آپ سے امتحان لیا خلق ہونے سے پہلے، اس کے راز خدا خود جانتا ہے، ائمہ خود جانتے ہیں. یعنی عالم انوار میں، عالم ایک عالم مادہ ہے کہ اہل بیت اس عالم میں آئے، ایک عالم انوار ہے نور کے، اس عالم میں شاید مراد ہو کہ آپ کے خلق ہونے سے پہلے خدا نے آپ سے امتحان لیا، آپ کو صابر پایا، محتسباً اپنے اعمال کے ثواب خدا سے چاہتا ہے، بشر سے نہیں چاہتی. جناب سیدہ نے دیکھی اس راہ میں ایک آدمی عادی ہو مشکلات کا، اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا آسان تر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے. لیکن زہرا کون سی ہستی ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے. سارے مسلمان آپ کے والد کے کلمے پڑھ رہے ہیں، آپ کے والد کے وضو کے پانی زمین پر گرنا نہیں دیتے. اب اس نبی کی بیٹی کی کیا عزت تھی؟ خدا سلام بھیجتا ہے جناب خدیجہ کو بھی اور جناب سیدہ کو بھی، خدا فرشتہ جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجتا ہے، وہ عظیم ہستی ہے. اب پیغمبر کے وفات کے بعد اس طرح سے مصیبتیں آئی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا، اس طرح کی مصیبتیں مجھ پر آ پڑی کہ یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو تاریک رات میں تبدیل ہو جاتی. جناب سیدہ نے اگر چاہتی معزز زندگی گزارے، وقت کے خلفاء کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی، تو عزت دنیوی لحاظ سے با عزت زندگی گزار سکتی تھی، لیکن آپ نے حق کے ساتھ دیا. ولایت کا قدردان ہے جناب سیدہ، ولایت کا سب سے پہلے مدافع ہے جناب سیدہ، ولایت کے راہ میں تمام قربانیاں پیش کی. 75 دن یا 95 دن جو آپ زندہ رہی، اس دوران جناب سیدہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، اس کے اجمال خود فرماتے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. لیکن تفصیل میں آئیں گے. 10 دن کے اندر فدق غصب ہوا. فدق کے غصب ہونے کے بعد آپ کے مال دنیا اہم نہیں ہے، آپ جو کچھ فدق سے مال ملتا تھا غریبوں کے درمیان تقسیم کرتی تھی. خود خلیفہ نے پوچھا آپ کیا کرے گی فدق؟ فرمایا میں غریبوں کے درمیان تقسیم کرتی ہوں جیسے پہلا کرتی تھی. تو خلیفہ کہتا میں یہ کام میں کروں گا، کیونکہ خلیفہ کے پاس وہ جرأت نہیں تھی کہ جناب سیدہ کے ساتھ اس طریقے سے مقابلہ کرے، اسی لیے ہر ممکن کوشش کی جناب سیدہ کو خاموش کرنے کی نرم طریقے سے. پھر ان کے اعوان نے سخت طریقے کو اپنایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدہ گئی، یعنی کس طریقے سے امامت کے شکریہ ادا کیا، نعمت امامت کے شکریہ ادا کیا، اس راہ میں مصائب کو برداشت کیا. خلیفہ کے پاس گئی وہ ہستی جو اس طریقے سے نامحرم سے دور رہتی تھی، جب حق اظہار کرنے کے موقع آیا، حق سے دفاع کرنے کے موقع آیا، خلیفہ کے پاس گئی، اپنا حق کا مطالبہ کیا. پھر پورے بنی ہاشم کے خواتین کے ساتھ مجمع عام میں گئی، طویل مفصل عظیم خطبہ بیان کیا اور اپنے برحق ہونا، علی کے برحق ہونا، اسلام کے برحق ہونا ثابت کیا. خلیفہ کو اپنی مسجد میں رسوا کیا. پھر ازواج مہاجرین و انصار جب آئی تو ان کی خدمت میں پیش کیا. کل پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، آج وصی پر ظلم ہو رہا ہے. فقد النبی ظلم الوصی. اب اس کے بعد آپ حسن حسین کے دست مبارک کو تھام کر ایک ایک کر کے رات کے وقت انصار کے گھروں تک جاتی ہے. کون سی ہستی ہے پیغمبر کی اکلوٹی لاڈلی بیٹی ہے، جس کی شان میں اتنی آیات ہے، اتنی احادیث ہے، بہت سخت ہے، بہت ناگوار ہے. حکمرانوں نے علی پر اعتراض بھی کیا کہ آپ اپنی زوجہ کو گھر گھر لے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کرنا تھا. کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، جب آل محمد اسیر ہو کر جا سکتے ہیں حق کے لیے، یہاں پر بھی حق کو زندہ کرنے کے لیے انصار کے گھر گھر گئی. ان کو یاد دلایا پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، تم کیوں بھول گئے؟ انہی دنوں میں آپ دیکھیے، یعنی اس مختصر دن میں جناب سیدہ نے حق سے دفاع کرنے کے لیے کتنے کارنامے انجام دیے.
سبحان اللہ،
بائیکاٹ کے وقت کے حکمرانوں سے جب علی پر دباؤ ڈالا انہوں نے، اور علی کے حکم پر جناب سیدہ نے اجازت دی، فرمایا علی میں آپ کی زوجہ ہوں، اختیار آپ کے ہاتھ میں. وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے، تمہیں یاد ہے کہا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. انہوں نے کہا ہمیں یاد ہے. فرمایا خدا یا گواہ رہنا، میں ان دونوں سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں. اس طریقے سے مقابلے کیا وقت کے طاقتوں کے ساتھ. اس کے بعد امام حسن حسین کے دست مبارک تھام کر روزے رسول پر جاتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی، اپنے دولت سرا میں گریہ وزاری کرتی تھی. آپ کے دولت سرا سے دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، اہل مسجد کو آپ کی مظلومیت کا اندازہ ہوتا تھا، بس اوقات شریک غم ہوتے تھے. اقتدار والوں نے خطرہ کا احساس کیا، کہیں لوگوں کی حالت میں تبدیلی نہ آئے، اعتراض کیا، منع کیا. تو آپ باہر جاتی تھی، حضرت حمزہ کے قبر پر جاتی تھی. علی نے کمرہ بنایا، بیت الاحزان نام ہوا اس کا، وہاں جا کر روتی تھی. اب جانتے ہیں وہ مشہور واقعہ کہ آپ کے دولت سرا پر حملہ کیا گیا، دشمن آئے علی کو بیعت کے لیے لے جانے کے لیے، جناب سیدہ پشت در ہے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو لکڑیاں جمع ہو گئی، دروازے کو آگ لگا دی گئی. بعض روایات کے مطابق در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ زخمی ہو گئی، آواز دی فضا آؤ میری مدد کرو. علی کو اسیر کر کے لے جاتے ہیں. بعض روایت کے مطابق علی نے آنے والے کو اٹھایا اور زمین پر مارا، فرمایا پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی تو میں تجھے دکھاتا تیرے ساتھ کیا کرنے والا تھا. علی کو اسیر کر کے لے گئے، جناب سیدہ آتی ہے، جناب سیدہ آتی ہے اور علی کو آزاد کر کے واپس لاتی. ایک یہودی نے اس منظر کو دیکھا، پوچھا یہ وہی علی ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے؟ کہا گیا وہی علی ہے. تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے لگا کہ یہ دین برحق ہے، اگر دین برحق نہ ہوتا ایسا بہادر خاموش نہیں رہتا، دین کے مصلحت کے لیے خاموش ہو گئے. اب آخری ایام ہے، جناب سیدہ وصیت کرتی ہے علی میرے بعد امامہ کے ساتھ شادی کرنا، اس لیے کہ امامہ میرے بچوں کے ساتھ مہربان ہوگی. یا علی میرے ساتھ اونچی آواز میں بچوں کے ساتھ بات نہ کرنا. علی خود رحم و کرم کے مجسمہ ہے، لیکن جناب سیدہ اتنی شفیق ماں ہے، فرماتی یا علی کل یہ اپنے نانا سے جدا ہو گئے ہیں، آج اپنی ماں سے جدا ہو رہے ہیں، ان پر شفقت کے ساتھ پیش آنا، آواز بلند نہ کرنا. وصیتیں کی جناب سیدہ نے. بعض روایات کے مطابق کبھی جناب سیدہ علی کی طرف دیکھتی تھی روتی تھی، فرمایا پیغمبر کی بیٹی آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی جو مصیبتیں آپ پر آنے والی ہیں ان کو دیکھ کر رو رہی ہوں. کبھی حسین کو سینے سے لگاتی گریہ کرتی، حسین کے مسائل یاد کرتی، کبھی حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگاتی مسائل حسن مجتبیٰ کو یاد کرتی. وصیت کی یا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، میرے جنازے پر ان لوگوں کو آنے نہیں دینا جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. جناب سیدہ نے فرمایا رات کے وقت مجھے غسل دینا، رات کے وقت مجھے کفن پہنانا، رات کے وقت مجھے دفنانا. علماء فرماتے ہیں رات کے وقت دفنانا سمجھ میں آتا ہے جناب سیدہ نہیں چاہتی آپ کے جنازے پر اشقیا آئے، جناب سیدہ چاہتی ہے علی کی مظلومیت کے اعلان ہو. پیغمبر کی بیٹی ناراض گئی ہے، پیغمبر کی بیٹی ناراض گئی ہے، لیکن رات کے وقت غسل دینے کی کیوں وصیت کی؟ رات کے وقت کفن پہنانے کی کیوں وصیت کی؟ اس کی سراغ شاید یہی ہے، جناب سیدہ نہیں چاہتی ہے کہ علی کی نگاہیں زہرا کے زخموں پر پڑے. جب علی جناب سیدہ کو غسل دینے لگے اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، مسلسل آنسو بہا رہے ہیں. اللہ نے عرض کیا یا علی یہ موقع ایسا موقع ہے کہ آپ کو چاہیے ہمیں صبر اور دلاسا دے، آپ خود رو رہے ہیں. فرمایا اسماء میں زہرا کی جدائی پر نہیں رو رہا ہوں، زہرا نے اپنے زخم کو چھپائے رکھا تھا جو آج مجھے معلوم ہے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین.